حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وتجعلنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد. آج کی رات شب جمعہ، شب دعا بھی ہے، جیسا کہ ابھی برادر محترم نے اعلان کیا، شب مغفرت بھی ہے اور ظہور امام سے پہلے کی آخری رات بھی شب جمعہ ہوگی. دو دن سے ہمارا عنوان چوتھے امام کی سیرت کی روشنی میں زمانے کے امام کے حوالے سے ہو رہا تھا. بہت تفصیلی باتیں میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں، کیونکہ 21 محرم سے 30 محرم ہمارا فوکس اس امام معصوم کے حالات ہوتا ہے کہ جس سے یہ تاریخیں منسوب ہیں. اب چونکہ کربلا کے واقعے کے بعد سب سے زیادہ ذہنوں میں یہ سوال آیا، خصوصاً وہ لوگ جو کربلا کے بعد پیدا ہوئے، 35 سال. سوشیالوجی کے ماہرین کہتے ہیں کہ دو نسلیں گزر جاتی ہیں، دو نسلیں کربلا کے بعد چوتھے امام ہی کی زندگی میں پیدا ہو گئی، تو یہ سوال. اس لیے چوتھے امام کے حالات میں آخری امام کے حوالے سے بہت سارے پیغامات آ گئے، مگر 21 سے 30 محرم کے علاوہ بھی دنیا میں جہاں کہیں ایسی مجلس پڑھوں جو شب جمعہ کو ہو، تو دو جملوں میں صحیح ذکر ضرور کیا جاتا ہے ان خطروں کا، خطرے جو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہیں جو ظہور کے لیے تڑپ رہے ہیں مگر انہیں اندازہ نہیں کہ بعض، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد کے لیے ظہور امام کتنا بڑا امتحان اور آزمائش بن کے آئے گا. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ شاید ظہور امام کی دعا مانگنے والوں میں سے اکثر کا فائدہ اسی میں ہے کہ امام ان کی زندگی میں نہ آئے. بہت خطرناک موضوع اور سینسیٹیو ایشو کو میں نے چھیڑ دیا. شاید ایک بڑی تعداد کا فائدہ اس میں ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہو، یہ دعا قبول نہ ہو. دعا، شب دعا، اس کے حوالے سے یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ بندہ مومن کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا. اب اللہ بعض اوقات اسی لیے دعا قبول نہیں کرتا کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے ہی لیے آگے چل کے خطرناک بننے والی، تو اللہ اسی انداز سے ہمیں جواب دیتا جس طرح ہم اپنے بچے سے کو جواب دیتے ہیں جب وہ چھری مانگنے کی تمنا کرتا ہے یا جلتی آگ میں ہاتھ ڈالنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم سے اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، لیکن جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ چھری مجھے چاہیے، یا آگ جلتی ہوئی آگ بڑی حسین لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، مجھے چاہیے، تو یہ محبت ہی ہے جس کی بنا پر ہم اسے روکتے ہیں۔ تو بہت سی دعائیں ایسی ہیں، کہا کہ بعض اولادیں آگے چل کر والدین کے لیے ایسا مسئلہ بننے والی ہیں کہ اس کا بے اولاد رہنا بہتر ہے۔ جناب خضر نے تو صاحب اولاد کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ یہ بیٹا آگے چل کر باپ کے لیے مسئلہ بن رہا تھا۔ بعض لوگ جو کاروبار دولت میں برکت جو دعا مانگتے رہتے ہیں، دینے والے کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ مال اس کے پاس آیا یہ اسی کے لیے مسئلہ بننے والا ہے، تو یہ دعا کا ایک عام اصول، جب کبھی علماء دعا کے حوالے سے بات کرتے آپ بھی کہیں گے کہ مولانا بچوں کی طرح بار بار یاد دلاتے ہیں کہ چوتھے امام کے حالات میں سب سے اہم چیز دعا ہی ہے صحیفہ کاملہ کی وجہ سے، تو دعا کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں علماء تو دعا کی فضیلت بھی بتاتے ہیں، کچھ اہم دعائیں بھی بتاتے ہیں، دعا کا فلسفہ بھی بتاتے ہیں، اور پھر آخر میں دو باتیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے کرتے مر بھی جائیں گے تو اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور پھر یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہونا چاہیے اللہ ان کے فائدے کی وجہ سے ان کی دعا روکتا ہے۔ آپ کو شاید وہ واقعہ یاد ہوگا، میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب دو تین دفعہ پڑھا ہوا واقعہ پڑھتا ہوں تو آدھا مجمع کہتا ہے یہ تو ہم نے بہت سن لیا، آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں، اور آدھا مجمع کہتا ہے آپ اشارہ کر کے کیوں آگے بڑھ گئے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ آیت اللہ العظمی آغائے بہبہانی، وہ بہت عظیم عالم کا میں نے نام لیا ہے، وحید بہبہانی، گرچہ آج اپنے صاحبان ایمان میں سے بھی ایک گروہ ان کے بہت سخت خلاف ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اس اخباریت کا مقابلہ کیا تھا جو کچھ عرصے کے لیے شیعت میں آ گئی۔ بہت نہیں، یہ بہت خطرناک موضوع کو میں نے ٹچ کیا، واپس آ جاتا ہوں۔ آغائے بہبہانی کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے وہ حدیث پڑھی، اب تک جو میں نے کہا آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ مولانا کے ذاتی خیالات ہیں، اور مجمع یہ سمجھ رہا ہوگا کہ مولانا کے ذاتی خیالات سے ہمارا متفق ہونا ضروری نہیں۔ کون سا ذاتی خیال؟ کہ امام کا نہ آنا بعض اوقات صاحبان ایمان میں سے کئی کے لیے فائدہ مند، یہ ذاتی خیال نہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے کبھی حوالہ نہیں دے پاتا، لیکن یہ حدیث ہے جو آغائے بہبہانی نے ایک دفعہ پڑھ دی تھی کربلا میں اور ہنگامہ ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد خود امام نے اس آدمی کے خواب میں آ کر جس نے سب سے زیادہ ہنگامہ کیا تھا واضح کیا کہ اس حدیث پر شک نہ کرنا ہمارا ظاہر ہونا بعض لوگوں کے لیے، لوگ نہیں بعض صاحبان ایمان، ان کے لیے نقصان دہ۔ حدیث یہ تھی کہ مومن کا کام یہ ہے کہ روزانہ اپنے امام کے ظہور کی دعا کرے، شب جمعہ یہ دعا اور بڑھا دے، لیکن اگر امام نہ آئے، حدیث کے جملے پہ غور کیجئے گا، اگر امام نہ آئے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ بھائی اللہ کی مصلحت نہیں، اگر امام نہ آئے تو یہ سمجھے کہ امام کے نہ آنے میں میرا کوئی فائدہ، اپنا میرا کوئی فائدہ ہے امام کے نہ آنے میں۔ مقداد گرچہ روایتوں میں لفظ یہ ہے کہ اصحاب رسول میں مقداد تیسرے درجے پر ہے، ایمان کے 10 درجے ہیں، سلمان نے 10 کے 10 پا لیے، ابو ذر نے 9 پائے، مقداد نے 8 پائے، مگر یہ بھی روایت ہے کہ ایک حوالے سے مقداد سلمان سے بھی زیادہ افضل ہے، اوور آل نہیں، ایک حوالے سے وہ مقداد اکثر ان صاحبان ایمان کو جو حبابہ کی طرح تھے، لیکن حبابہ کل کا واقعہ، لیکن بہرحال اتنے سمجھدار نہیں تھے جتنی حبابہ تھی، وہ صاحبان ایمان جو حبابہ کی طرح رسول خدا کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کو ڈانٹ دیتے تھے جب وہ کہتے تھے مقداد تم خوش قسمت ہو، کلمہ بھی رسول کا پڑھا، زیارت بھی رسول کی، ہم بدقسمت ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں زیارت سے محروم ہیں. ڈانٹ دیتے تھے. کیا کہہ رہے ہم جیسے تو سینکڑوں میں چار پانچ تھے، تو میں کیا پتا اگر رسول کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے یا ان کے ساتھ ہوتے. اب میں ہر چیز تو واضح نہیں کرنا ہے نا، تو تمہیں کیا پتا. تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اگر تمہیں بعد میں پیدا کیا تو تمہارے حق میں بہتر کیا. اب یہ پورا موضوع میں نے ذرا سا ٹائم سے پہلے چھیڑ دیا، لیکن اس کا خلاصہ یہ کہ بندہ مومن مسلسل دعا کرے، اور یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا امتحان، الامان الامان من فتنۃ الزمان، وہ یہی ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے یہ ہمارے امام. اگر امام معصوم حجت خدا ہمیں وہ فارمولا دے دیتے جو اپنے زمانے کے لوگوں کو دیا، کہ خواب میں جب کبھی کسی معصوم کو دیکھو وہ خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک کی شکل بنا سکتا ہے، معصوم کی شکل نہیں بنا سکتا. اگر معصوم کی شکل بنا سکے تو اس کو دیکھنا بھی عبادت ہو سکتا. اگر شکل بنا کے آ گیا نا، تو کہا کہ شیطان ہر شکل بنا سکتا معصوم کی نہیں، اس لیے وہ خواب سچا. اگر ایسا ایک فارمولا ہم کو دیتے کہ آخری زمانے میں جو امام جو کہے کہ میں امام ہوں وہ ہمیشہ سچا ہوگا، کیونکہ شیطان جھوٹا دعویٰ امامت نہیں کر سکتا، اگر یہ فارمولا دیتے تو پھر بھی ہمیں آرام اور اطمینان سے بیٹھنے کا چانس تھا. کہا نہیں، آخری زمانے بارہ یا چالیس یا ستر تو بڑے خطرناک قسم کے جھوٹے آئیں گے. بڑے خطرناک کن معنوں میں؟ وہ سارے معجزات لے کے آئیں گے جو آج تک ہم سنتے آئے. بھئی آج کی جدید ٹیکنالوجی میں آگ میں بیٹھے اور نہیں جلے ممکن ہے، ابراہیم کا معجزہ. آج کی جدید ٹیکنالوجی میں سمندر کے دو ٹکڑے کر کے گزرے، پانی کا ایک قطرہ بھی آپ کو گیلا نہیں کرے گا، موسیٰ کا معجزہ. یہ ساری چیزیں آج ممکن ہیں. وہ معجزات جو روایت میں ہے کہ ہر نبی کا معجزہ ان کے زمانے کا معجزہ، بات کا نہیں سوائے اللہ کے رسول کے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا زمانہ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، پیغمبر کے معجزات ہمیشہ ہیں. تو اب وہ جو سارے معجزات، سر پہ سایہ کرنا، آج کل بادل ہمارے کنٹرول میں ہیں، ایک چھوٹے سے ریموٹ کی مدد سے جس کے سر پہ آپ چاہیں بادل لے جائیے، جس کے سر پہ چاہیں بادل کو اس کے ساتھ ساتھ چلائیے. آج کے زمانے میں کسی کا سایہ غائب کر دینا، یہ دیکھیے سارے وہ معجزات ہیں جو آپ نے تاریخ میں پڑھے ہیں، اور شاید کچھ بچوں کے ذہن میں یہ ہو کہ زمانے کا امام یہ معجزات لے کے آئے گا تو ہم یقین کر لیں گے. مگر موسیٰ کی طرح دریا سے گزرنا، ابراہیم کی طرح سے آگ میں بیٹھنا، عیسیٰ کی طرح سے کوہڑی کو صحت یاب کر دینا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ آخری زمانے میں کچھ مردے بھی زندہ کر دیے جائیں گے. اور یہ تو ایک الگ بحث چل رہی ہے مجتہدین اور ڈاکٹروں کے درمیان، کہ وہ لوگ جو مشین پر زندہ کیے گئے کیا وہ زندہ ہیں کہ نہیں، یعنی وارث کو اجازت ہے کہ مشین کا بٹن آف کر دے تاکہ وہ بیچارہ بستر پہ 20 سال سے تکلیف میں پڑا، یا یہ قتل کہلائے گا؟ تو خیر وہ تو اپنی جگہ. یہ سارے موجودہ خاص طور پہ یہ جو سائے والی بات میں نے کہی، بہت ہی آسان، بلکہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈنگ میں دو کیمرے لگائے اس لیے جاتے ہیں کہ سایہ غائب ہو جائے. تو اب یہ سارے موجودات ان کی مدد سے 12 یا 40 یا 70 جھوٹے امام بنائے جائیں گے، اب تو خطرہ اور بڑھ گیا. اگر فارمولا ہوتا کہ نہیں، شیطان ہر دعویٰ کر سکتا، امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے، لسٹ گنواؤں؟ نہیں خیر. تو کتنے شیطانوں نے ایسے دعوے کیے آخری زمانے میں بھی کریں گے. وہ والے شیطان تو بہت پرانے سینئر قسم کے، وہ دعوے کر سکے معجزہ نہ دکھا سکے؟ ایک ایک عورت اس طرح سے منہ کے کھانا پڑتی تھی، اگر غلطی سے معجزہ تو چھوڑے، ابن جوزی کی زبان سے نکل گیا سلونی سلونی قبل تقفیدونی، لیکن آخری زمانے کے جھوٹے دعوے والے تو معجزے بھی لے کے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک چھوٹا سا موبائل اتنے معجزات دکھا سکتا ہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ اب وہ ایک مرتبہ پھر موبائل کا سائز بڑا ہونے کا چکر آ رہا ہے، لیکن مختصر ترین تو خلاصہ یہ کہ یہ بڑا فتنہ، اس سے بچاؤ کا ذریعہ کیا؟ وہ اپنی جگہ بات ابھی آ رہی، جہاں مجھے رکنا وہ یہ کہ آج شب جمعہ اور عاشور کے دن دعائے کمیل اور عاشور کی دعائے القمہ میں یہ جملہ کیوں آتا؟ اللہم ومن ارادنی بسوء فارض ومن کادنی، کادا قید مکر فریب، اے خدا جو ہمیں دھوکہ اور فریب دینا چاہتا ہمیں اس سے بچا کے اس کا فریب اسی پہ پلٹا دے۔ یہ کون ہوگا جو ہمیں فریب دے گا؟ یہ کون ہوگا جو ہمیں دھوکہ دے گا؟ بات بہت زیادہ موضوع سے ہٹ رہی ہے، اس لیے ایک جملہ کہہ کے ایک مثال، اپنے موضوع کی مثال یاد رکھی، دشمن اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان دوست پہنچاتا ہے۔ یاد رکھی، صفوں کے باہر کھڑا رہنے والا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جو ہمارا جیسا بن کے ہماری صفوں میں کھڑا ہو کے ہمیں نقصان پہنچا رہا۔ یاد رکھیے، کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منافق ہے۔ لیٹس جوائن دیم۔ یہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگر کسی قوم کو ملت کو باہر سے نقصان نہ پہنچا سکو ان میں شامل ہو جاؤ، اور اس کے بعد جو چاہے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ چنانچہ جو ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑا وہ نقصان نہ پہنچا سکا، لیکن جب صفوں میں آ گیا اسلام کے اور پھر جو نقصان پہنچایا تو کربلا تک ہمارے سامنے اسی کی وجہ سے آیا۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ جو آپ تاریخ اسلام سن رہے ہیں مزہ لے رہے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خوش تاریخ کو مجمع اکتاہٹ یا بوریت کے عالم میں نہیں سن رہا، سمجھ رہا اور مزہ لے رہا۔ وہی تو تھا نا، ایک ہی گروہ تھا، جب تک باہر رہا کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ اور جب ہم جیسا بن کے آ گیا تو اس نے کتنے نقصان پہنچا۔ اب اس جملے کو میں ذرا سا ایک اور مثال سے واضح کرتا ہوں۔ کل کی بات یہ تھی، کل کے مجلس میں ایک چھوٹی سی بات وہ یہ تھی کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی تیاری، چھٹے امام کی تیاری بہت پہلے سے کروائی گئی، جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سلام بے شک پانچویں کو بھیجا گیا، لیکن چھٹے امام کی تیاری، چوتھے امام نے کیا کہہ کے ان کا نام صادق رکھا؟ یہی کہہ کر رہا کہ میرے بابا حسین ابن علی نے مجھے بٹھا کے ایک دن یہ وصیت کی، اور بابا نے یہ وصیت اس لیے کی کہ میرے بابا کو رسول خدا نے گود میں بٹھا کے یہ وصیت کی تھی۔ اس انداز کی ترتیب پانچویں امام کے بارے میں نہیں ہے، یعنی میں پانچویں امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ چھٹے امام کی یہ خصوصیت جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ رسول خدا کی وصیت حسین کے نام، حسین کی وصیت خاص چوتھے امام کے نام، دادا کی زندگی میں پوتا پیدا ہوا تھا۔ چھٹے امام جب پیدا ہوئے تھے تو چوتھے امام تھے، اور اس کی وضاحت بھی آگے کہ یہ اتنی اہمیت کیا تھی۔ لیکن اب ایک جملہ، اور شاید یہ اپنی جگہ بعد میں چل کر، بات کیا کل ہی کی مجلس ہے میرے پاس تو بعد میں چل کے ذرا سا اہم موضوع بنے، لیکن اب یہ جملہ سنی، راوی دشمن کا نقصان اور دوست کا نقصان، یزید اور یزید کے بعد دشمن، کھلم کھلا دشمن، کربلا میں اپنی حد تک جتنا ان کے اختیار میں تھا انہوں نے ظلم کیا۔ منصور ہارون یہ بنو عباس، انہوں نے آل محمد سے رشتہ داری، بھائی فرسٹ کزن، فرسٹ کزن، بار بار یہ جملہ یہ لوگ کہتے تھے۔ عبد المطلب کے دو بیٹے تھے، ابو طالب کی اولاد میں آپ ہیں، عباس کی اولاد میں ہم ہیں، ہم بھی کزن، آپ بھی کزن، بڑے خلوص سے ملتے تھے بظاہر، ہر جگہ جب اپنا جو بھی ان کا موومنٹ تھا اقتدار کے لیے، لیکن نام ہر جگہ علی محمد کا رکھا، خاندان والے بن کے آئے، دوست بن کے آئے، چاہنے والے بن کے آئے، یہ وعدہ کر کے آئے کہ اگر ہمیں اقتدار مل گیا تو یہ ہم آپ کو دیں گے، یہ آپ کا حق، یہ دوست، وہ دشمن، وہ دشمن جو کبھی کہتا دربار میں بیٹھ کر شراب کے نشے میں یزید کہاں ہے میرے بزرگ، آ کے دیکھے آج میں نے ان کا انتقام لے لیا، کھلم کھلا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کھلم کھلا بات کر رہا کہ میں تو عالم کفر کا انتقام ان سے لینا چاہ رہا ہوں، خالی انتقام کی بات نہیں، لعبت بنی آصف بالملک، حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈرامہ اور ایک ڈھونگ رچائے گا، کھلم کھلا، وہ دشمن منصور، ہارون، مامون، دوست، ہم آپ کے قدر، ہم آپ کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو آپ کا حق دلوانا چاہ رہے ہیں، اب فرق دیکھیے، چھٹے امام کا بہت اہم ایک رول ہے، تبھی رسول خدا سے لے کے امام حسین اور امام حسین سے لے کے امام سجاد تک ہر ایک نے چھٹے امام کی شخصیت کو ہائی لائٹ کیا، میرا موضوع چوتھا امام، لیکن چونکہ چوتھے امام ایک ہی حدیث کی وجہ سے چھٹے امام کا نام صادق پڑا، اب ایک بات سنی، گرچہ موقع ملا تو اس کے ساتھ ایک مولا کی ایک روایت بھی پڑھ دوں گا، لیکن فی الحال راوی حج کر رہا، چوتھے امام کے حالات میں حج کا بھی تذکرہ کرنا، آج کی رات شب جمعہ، شب جمعہ کا مطلب ہوتا ہے شب عبادت، دعائیں زیادہ پڑھو، نماز شب زیادہ پڑھو، زیارتیں زیادہ پڑھو، لیکن یہ ساری چیزیں مومن کو غافل نہ کر دے کہ تمہارے خلاف ہو کیا رہا ہے، معلوم ہے کہ اتنا لگے ہوئے ہیں نماز شب میں اور دعائیں کمیل میں کہ ہماری بربادی کے منصوبے زمین و آسمان میں بنا جائے اور ہم کو پتہ ہی نہیں چلے، ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں مومن، چوتھے امام کی ایک حدیث اور سن لیجیے، ایک 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 حدیث، کہا کہ مومن کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، یہ والی چار نہیں، کہا مومن کے چار آنکھیں ہوتی ہیں، دو ظاہری ہوتی ہے، دو دل کی ہوتی ہے، ظاہری آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا اور دل کی آنکھوں سے وہ دنیا میں جو ہو رہا اس کی حقیقت کو دیکھتا، اس کے پیچھے ہے کیا وہ یہ دیکھتا ہے کوئی محبت سے دعویٰ کرنے آ رہا، یہ ظاہری آنکھ، اور پتا چلا کہ وہ علی کو خدا اس لیے بنا رہا ہے یہ پورے اسلام میں سے توحید کو نکالنا ہے، یہ بات نہیں ہے، یہ دل کی، یہ روحانی آنکھ ہے، کہا چار آنکھ ہوتی ہے، بھائی اگر کوئی میرے سامنے آئے اور میرے مولا کے وہ فضائل بیان کرے کہ جس کے اندر اللہ بھی پیچھے رہ جائے علی آگے بڑھ جائے، بھائی نصیریت کے نام سے ایک فرقہ ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو جس طرف میں آپ کو لے جا رہا تھا، آج لے نہیں جاؤں گا ورنہ بات بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، لیکن چوتھا امام کہتا ہے چار آنکھیں، جو ظاہری جو دل کی، ظاہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا، دل کی آنکھوں سے ہر چیز کے پیچھے چھپے ہوئے مقصد کو دیکھتا، مولا کی حمایت میں ایک آدمی آ گئے، یا بولا سر آپ کہاں کیسے چن گئے، ایک اشارہ کر، مولا نے کہا تم اسلام کے اتنے ہمدرد کب سے بن گئے ہو، اب یہ ہے مومن کے اندر وہ آنکھ کہ دیکھے کہ ہماری قوم میں ہمارے لوگوں میں کوئی ایسا تو نہیں جو بظاہر بڑی محبت کی بات کر رہا ہے لیکن اس کی نیت کچھ اور ہے، اتنی سمجھ، اور یہ خالی عقیدے کی حد تک نہیں، یہ حدیث بھی ابھی ابھی میں پڑھ کے آ رہا تھا، ویسے تو مجھے یاد ہے لیکن اتفاقاً انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا شیخ عباس قمی کی منتہی الاعمال دیکھ رہا تھا، حدیث کہا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، اور مجھے تعجب ہے اس مومن پر جو جسمانی صحت کے حوالے سے کھانے پینے کی چیزوں میں کتنی احتیاط کرتا اور ایمان کے حوالے سے گناہوں میں کوئی احتیاط نہیں کرتا، کھیر مت کھائیے گا مولانا، گلاب جامن نہیں کھائیے گا، آئس کریم نہیں کھائیے گا، شوگر بڑھ جائے گی، غیبت سن لیجیے گا کوئی حرج نہیں، ہم سنا رہے ہیں آپ سن لیجیے، ارے گلاب جامن سے زیادہ خطرناک یہ غیبت ہے، گلاب جامن جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، غیبت ایمان کا خاتمہ کر دے، مومن مومن، اب دیکھیے دو الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک تو عام اصول ہو گیا ہر مومن کے پاس دل کے اندر دو آنکھیں ہوتی ہیں جو اسے ہر چیز کی حقیقت بتاتی، اور پھر خاص گناہوں کے حوالے سے یہ حدیث آئی ابھی دو دن پہلے جو روایت واقعہ آیا فضیل کا شاگرد، ایمان ختم ہو گیا کیوں؟ شراب پیتا تھا. ایمان ختم ہو گیا کیوں؟ حسد کرتا تھا. ایمان ختم ہو گیا کیوں؟ چغلی کرتا تھا. تو کہا کہ مومن میں یہ سینس ہونا چاہیے. اب لیکن ہوتا یہ کہ ہم لوگوں سے جھوٹے دعووں سے, آج کل انٹرنیٹ کی دنیا, اب کوئی ذرا بچوں سے بھی بات ہو جائے جو ابھی نظر تو نہیں آ رہے اس مجمع میں, اور وہ یہ کہ انٹرنیٹ پہ اتنے فراڈ آج کل چل رہے ہیں, کیا کہتے ہیں اسے, اسکیم. کہا کہ اگر کوئی آفر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, اتنا اچھا آپ کو کوئی انٹرنیٹ پہ پیکج مل رہا کہ یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا, تو فوراً کان کھڑے ہی جائیے ہی نہیں اس سائٹ پر. ایک چیز بہت سستی مل رہی, اتنی کہ کامن سینس کہہ رہی ہے کہ یہ غلط. اب یہ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا, پہلے حالات میں ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے بھی میں نے مجلس پڑھی, لیکن جیسا ابھی حسین یا زہرا کی انتظامیہ نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی, صفے اعظم سب کے تعاون سے ہی یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. کربلا میں 90 سال کے بوڑھے سے لے کے 6 مہینے کے اصغر تک سب نے اپنا اپنا جہاد کیا. کوئی صف بچھاتا ہے, کوئی صف کا انتظام کرتا ہے, کوئی صف پہ آ کے بیٹھتا. اذرائے کرم مجلس کے بعد باہر فٹ پاتھ پر قطعاً رش نہ کرے. کسی وجہ سے کھڑا بھی رہنا ہے تو آپ 200 گز آگے جا کے اپنے کسی دوست سے بات کر لیجیے. یہ گزارش, کیونکہ مجمع شروع میں کم تھا, کم تو ابھی بھی ہے, لیکن بہرحال موقع ملا تو میں نے یہ بات دوہرا دی. میں آتا ہوں اصل جملے پر کہ اگر کوئی بہت زیادہ پرکشش آفر مل رہی ہے, کبھی یقین نہ کیجیے وہ نہ دھوکہ کھائیں گے. اسی طرح کوئی ایسے عقیدے آ کے ظاہر کر رہا کہ لگ رہا ہے اسے بھیجا گیا ہے, اور کوئی عمل میں ایسی گڑبڑ کر رہا, دوست کیسا نقصان پہنچاتا. اب میں مکے کی بات نہیں کرتا, وہ اسلام کی تاریخ, میں بات کرتا ہوں اس واقعے کی جو ایمان کی تاریخ ہے. ایک اسلام ہوتا ہے, ایک ایمان ہوتا. راوی حج پہ گیا, دیکھا بہت مجمع, بہت مجمع, اور چھٹے امام بھی حج کر رہے ہیں, لیکن طواف, فی الحال طواف کی بات, خانے کعبہ کے چکر لگا رہے ہیں. امام دیوار کعبہ سے دور رہ کے چکر لگا رہے ہیں. جو حج کر کے آئے ہیں ان سے پوچھیے گا, حج میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا کہ کیا 13 گز کے اندر اندر طواف کر سکتے کہ باہر بھی جا سکتے, لیکن نہ یہ فقہی مسائل کا پلیٹ فارم ہے نہ وقت ہے. اب امام بہرحال دیوار کعبہ سے دور رہ کے طواف کر رہے ہیں. چوتھے امام اور چھٹے امام کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں, 95 ہجرا میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی اور 114 میں پانچویں امام کی, 20 سال. یہ راوی چوتھے امام کا حج بھی دیکھے ہوئے اور چھٹے امام کا حج بھی دیکھ رہا ہے. آ کے ایک سوال کیا, یہ سوال نہیں, یہ ٹریجڈی ہے آل محمد کی, اور یہ پیغام ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دوست سے زیادہ خبردار رہنا. اویئرنیس آ گئی, آدھی مجلس آج اس پر ہونا تھی, 3 منٹ باقی, اور آدھی جو میرا موضوع چل رہا, یہ بھی میرے موضوع کا حصہ. علمان علمان من فتنتی زمان بولیے. راوی نے کہا مولا میں نے آپ کے دادا کے ساتھ بھی حج کیا تھا, بلکہ وہ حج بھی میں نے دیکھا تھا, فرزدق کے قصیدے والا. آپ کا دادا اپنے طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کو بوسا دیتا تھا, اور آپ نے میرے سامنے 7 چکر لگائے. طواف کا مطلب ہی ہوتا ہے 7 چکر, 7 چکر لگائے, ایک بار بھی آپ نے حجر اسود کو بوسا نہیں دیا. حدیث چھٹے امام کی ہے, لیکن سوال کیا جا رہا ہے چوتھے کے حوالے سے. جب جواب سنی, امام فرماتے ہیں کہ اگر تو نے میرے دادا کے عمل کو میرے عمل سے ملایا تو تو نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب میرا دادا حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے آتا تھا تو مجمع کس طرح سے چھٹ جاتا تھا, سب امام کو کس طرح سے راستہ دیتے تھے, میرا دادا کس طرح حجر اسود تک جاتا تھا بوسا دے کے آگے بڑھتا تھا, اور تو یہ بھی دیکھ رہا کہ میں طواف کر رہا ہوں. حجر اسود تو چھوڑو, طواف کے اندر کوئی مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں دے رہا, مجھے اپنا راستہ بنانا پڑ رہا, یہ فرق ہو گیا. پھر امام نے ایک جملہ کہا جو میں حاجیوں سے کہتا ہوں, آپ حضرات میں سے بھی آدھے حاجی ہیں جو نہیں ہیں, تو اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارت چار در معصومین سے جلد از جلد اور بار بار اور بار بار مشرف کرے. مگر یہ جملہ سنی اب یہ ذرا تھا جو ذرا ایک موضوع کا وہ حصہ تھا جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا, اس سے اس کے اختتام پہ میں پہنچ گئے. امام نے کیا کہا, میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے سنت طواف کی خاطر, نہیں طواف کے ایک سنت عمل کی خاطر, طواف واجب ہے حج میں بوسہ دینا مستحب, میں ایک سنت عمل کی خاطر کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے کا سبب بنوں, حجر اسود چھوٹتا ہے چھوٹ جائے, کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ جائیں گے تو جمناسٹک کے جتنے بہترین مظاہرے حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. مگر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, 20 سال کا مختصر عرصہ, اور فرق یہ ہے کہ اس وقت کھلم کھلا دشمن کی حکومت تھی, اب 100 کال امام کے فرسٹ کزن کی حکومت ہے جو امام کو حق دلوانے کے لیے اقتدار پہ آیا. دشمن امامت کو عوام کے ذہنوں سے نہ نکال سکا, چوتھے امام کا رتبہ اور فضیلت ہر آدمی پہچانتا, امام کو راستہ دیتا ہے, اتنا کہ حشام جیسا ظالم حکمران جلد بھن کے راکھ ہو گیا. اور جب چاہنے والے, جب ماننے والے, جب عقیدت کا مظاہرہ کرنے والے کی حکومت آئی تو اتنا عوام کو بے خبر و غافل کر دیا گیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ اس وقت فرزند رسول طواف کر رہا ہے. دوست زیادہ نقصان پہنچاتے, ہمارے درمیان جو لوگ پلانٹ کیے گئے ہیں ان کو دیکھتے رہیے گا. لیکن اس روایت میں جو ایک لفظ آیا اس سے میں کل کا موضوع بڑھاؤں, اور وہ یہ کہ اصل تو میں بات کر رہا تھا چوتھے امام آخری زمانے کے خطرناک حالات بھی بتائے نا. دو دفعہ تو میں ان 9 دنوں میں یہ روایت پڑھ چکا ہوں, اور ہر سال یہ روایت 4-5 بار پڑھتا ہوں کہ وہ جملہ چوتھے امام کا ہے نا کہ آخری